اگر خدا نخواستہ آج کی رات اللہ کے علم میں لیلۃ القدر نہ بھی ہوئی تو بھی ہم کو لیلۃ القدر کا ہی ثواب ملے گا اور وہی الف لیلۃ القدر خیر من الف شہر ضرور ہم کو میسر آئے گا. اس لیے پریشانی کی اور میرے پاس کی دلیل موجود ہے, مجھے الحمدللہ کوئی بات ایسی کہنے کی عادت نہیں ہے جس کی میرے پاس کم سے کم دلیل نہ ہو. دلیل میرے پاس کی موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دن تم عرفات کے میدان میں جاتے ہو اسی دن حج ہوتا ہے. جس دن تم یعنی مسلمانوں نے فرمایا جس دن تم عرفات کے میدان میں جاتے ہو اسی دن حج ہوتا ہے. کیا مطلب ہوا کہ اگر غلطی سے آٹھ تاریخ کو نو سمجھ کر ہم آٹھ ہی کو عرفات کے میدان میں چلے گئے اور واقع میں تاریخ نو نہ ہوئی اور آٹھ ہوئی تو اللہ کے یہاں آٹھ ہی تاریخ کو حج قبول ہو جاتا. اسی طرح سے اگر ہم نے غلطی سے عید ایک دن پیچھے یا ایک دن آگے کر لی لیکن جس دن مسلمانوں کے سواد آدم نے عید منائی ہے عید اسی دن اللہ کے یہاں ہوتی ہے اگرچہ غلطی ہم سے تاریخ میں آگے پیچھے کی بھی ہو گئی ہو. بڑا سکون ملا. ورنہ یہ لاکھوں حجاج لوگ کروڑوں روپیہ خرچ کر کے وہاں جاتے ہیں اور حج کرنے کے بعد ان کو معلوم ہو کہ جس دن ہمارا عرفات میں گئے اس دن تو نو تاریخ نہیں تھی, اس دن تو دس ہو گئی تھی یا اس دن تو آٹھ تاریخ تھی, تو ان کو پریشانی ہوگی نہیں ہوگی. نہیں فرمایا نہیں حج اسی دن ہوتا ہے جس دن تم حج کرتے ہو اور عید اسی دن ہوتی ہے جس دن تم عید کرتے ہو. تو اگر لیلۃ القدر ہم آج منا رہے ہیں اور آگے پیچھے بھی اللہ کے یہاں ہوئی تو ہماری لیلۃ القدر آج ہی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مسلمانوں کے سواد آدم کو دنیا میں نقار خدا سمجھو, آبادہ خلق کو نقار خدا سمجھو. تو آج انشاءاللہ شب قدر ہے اور یہ رات جو ہے رات کی تمام سال کی راتوں کی سردار ہے. جیسے کہ رمضان شریف کا مہینہ یہ سید الشہور ہے یعنی تمام مہینوں کا سردار. تو ایک تو آج کی رات سردار اور ایک یہ مہینہ رمضان کا یہ سردار اور پھر قرآن شریف پورا ہوا آج اور قرآن شریف یہ تمام آسمانی کتابوں کا سردار. تمام آسمانی کتابیں تمام زمین کی کتابوں کی سردار ہیں. جو زمین پر کتابیں لکھی گئی لکھی جاتی ہیں وہ بھی کتابیں ہیں مگر ظاہر ہے کہ جو آسمان سے کتابیں اتری وہ ان زمین والی کتابوں کی سردار ہیں اور آسمان سے اترنے والی کتابوں کی سردار یہ قرآن شریف ہے. تو آج قرآن شریف پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اپنے گمان میں اپنے زام میں اپنے خیال میں اپنے علم و یقین میں ہم نے قرآن شریف کا ایک گھر پڑھا اور سنا ہے اور اگر بھول چوک ہوئی ہے تو اللہ کے یہاں سب معاف ہے, اس پر کوئی معاخذہ نہیں ہے. تو آج قرآن شریف جو ساری کتابوں کی سردار ہے وہ بھی پوری ہو گئی نہیں ہے, ایک سردار یہ اکٹھا ہو گیا. تو سید الایام بھی, سید الشہور بھی, سید الیالی بھی, سید الکتب بھی. اور اس کے بعد پھر ایک اور بات ہے, دیکھیے آپ قرآن شریف کچھ مکے میں اترا کچھ مدینے میں اترا. زیادہ حصہ قرآن کریم کا مکے میں اترا ہے اور کم حصہ قرآن کریم کا مدینے میں اترا ہے. آج یہ آخری رات ہے, اگر آج کی رات میں ساری صورتیں مدینے والی آ جاتی تو پھر مکی صورتوں کی شکایت ہوتی کہ نہیں ہوتی کہ آخر میں ہم کو رکھا ہی نہیں ہے؟ اور اگر ساری صورتیں مکی آ جاتی اور مدنی کوئی صورت نہ آتی تو پھر مدنی صورتوں کی شکایت ہوتی کہ یہ آخری رات میں ہمیں سب کو کیوں نہیں رکھا گیا؟ کتنی شاندار ترتیب ہے مصحف عثمانی کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توقیفی نظام ایسا قائم فرمایا جو اس وقت کے تمام صحابہ کے قلوب پر القائی نہیں ہوا تھا بلکہ ان کے پاس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی توفیقات اور ہدایات موجود تھی کہ فلاں سورت کو فلاں سورت سے آگے پیچھے یا فلاں آیت کو فلاں آیت سے آگے پیچھے رکھو. اور حضرات صحابہ نے اس پر محنت کی. صدیق اکبر نے اپنی خلافت کے زور لگا دیے, فاروق اعظم نے اپنے مشوروں کے زور لگا دیے, زید ابن ثابت نے تلاش اور جستجو کی انتہا کر دی, عثمان غنی نے اپنی تمام توانائی اور طاقت صرف کر دی اور اس طرح قرآن کریم کو ترتیب دیا کہ اگر لوح محفوظ ہمارے سامنے آ جائے تو لوح محفوظ پر بھی قرآن کریم کی یہی ترتیب ہے. تو جس ترتیب سے قرآن کریم آج ہمارے پاس مصحف عثمانی میں موجود ہے یہی مصحف آسمانی ہے. جو مصحف عثمانی ہے وہی مصحف آسمانی ہے اور وہی ترتیب لوح محفوظ میں ہے اور اسی ترتیب پر قرآن کریم کو پورا کیا جاتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ آج کی ترتیب میں کتنی شاندار بہترین ترتیب کا حسن موجود ہے کہ مکی صورتیں بھی آ گئی اور مدنی صورتیں بھی آ گئی. مکی صورت سب سے پہلی یعنی اول و مانا دلت فی القرآن فی المکہ، مکے میں جو سب سے پہلے صورت نازل ہوئی وہ سب کو معلوم ہے کہ اقرا ہے، آج ہی تو پڑھی گئی ہے نا. وہ تو قرآن کریم گویا آج شروع بھی ہو رہا ہے اور آج ختم بھی ہو رہا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ نہ یہ کبھی ختم ہوتا ہے اور نہ کبھی اس کا اختتام ہوتا ہے. یہ تو جس دن ختم کرتے ہیں اس دن شروع ہوتا ہے، آج پھر شروع ہو گیا. تو پہلی سورت جو آسمان سے اتری غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وہ سورت بھی آج آخری تلاوت میں پڑھی گئی نا. اچھا پھر سب سے آخری سورت جو قرآن کریم کی نازل ہوئی وہ سورہ نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ بھی آج ہی پڑھی گئی نا. تو سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت بھی آج پڑھی گئی اور سب سے اول میں نازل ہونے والی سورت بھی آج پڑھی گئی. تو اول و آخر کو جمع کر دیا نہیں کر دیا؟ یہ ہے اسلام کہ اول و آخر کو جمع کرتا ہے، اوائل امت کو اواخر امت سے جوڑتا ہے اور اواخر امت کو اوائل امت سے جوڑتا ہے. امت کے آخر میں آنے والے لوگوں کو ہدایت ہے کہ پہلوں کی تقلید کرو، اور پہلوں کو یہ ہدایت تھی کہ اگلوں کے لیے دعائیں کرو، وہ ہمارے واسطے دعائیں کر کے گئے ہیں. اور یوں ہی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ تو امت بڑی عجیب ہے، جیسے اس کا قرآن بڑا عجیب ہے ویسے امت بھی بڑی عجیب ہے. فرمایا مثل امتی کا مثل الغیث لا یدرا اولہ آخر ام آخر اولہ خیر ام آخر. میری امت کی مثال ایک بہترین عمدہ بارش کی مثال ہے، جس کے متعلق یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس بارش کا پہلا حصہ لوگوں کے واسطے زیادہ مفید ہے، اس کا آخری حصہ زیادہ مفید ہے. ایسی یہ امت ہے، نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی امت اس امت کے اول کو زیادہ فضیلت ہے یا اس امت کے آخر کو زیادہ فضیلت ہے. نبی کریم سن تو اول و آخر ہے. آپ تو فرمایا کہ میں سب پہلو نبیوں سے پہلے بھی آیا ہوں، نحن الاولون الاولون الاخرون السابقون. یوں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تو اول بھی ہوں، اول ما خلق اللہ نوری، اور آخر بھی ہوں کہ سب نبیوں کے آخر میں آیا ہوں. تو آپ کی بات تو الگ ہے، لیکن اس امت کے اول میں اگر آپ کو سب سے بڑا انسان نظر آئے گا تو کون؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سید الصحابہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور خواتین میں کون نظر آئیں گی؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ سید النساء ہیں کہ نہیں ہے؟ پوچھا جائے کہ بتاؤ ساری دنیا کی ماؤں میں سب سے بڑی سردار ماں کون سی ہے، تو بے تکلف کہہ دو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور اگر کوئی پوچھے سب سے بڑھیا بیٹی دنیا میں کون سی بیٹی ہے، تو بے تکلف کہہ دو کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑھیا بیٹی ہے، سب سے بڑے رسول کی سب سے بڑی بیٹی، سب سے بڑھیا بیٹی ہے. اور اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بتاؤ ساری بہنوں میں سب سے بڑھیا بہن کون سی ہے، تو بے تکلف کہہ دو کہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ بہن جو ان کے پیچھے پیچھے تابوت کے جا رہی تھی، جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں کیا ہے، وہ قرآن شریف میں ان کا تذکرہ ہے. اور کوئی پوچھے آپ سے سب سے بڑھیا بھائی کون، تو بے تکلف کہہ دو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام سب سے بڑھیا بھائی ہے. بھائیوں میں بھائی ہارون ہے، بہنوں میں بھائی موسیٰ کی بہن ہے، بیٹیوں میں بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور ماؤں میں سب سے بڑھیا ماں حضرت فاطمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور اگر کوئی پوچھے بتاؤ دنیا کی سب عورتوں میں سب سے زیادہ عفیف جو عورتیں ہوتی ان کی سید کون ہے، تو بے تکلف کہہ دو کہ حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سید العفائف ہے، یہ سب عفیفہ خاتونوں کی سب کی سردار ہیں. تو ایک ایک سیادت سب کو حاصل ہے. یہ قرآن کریم اس میں اول و آخر میں دونوں صورتیں لائی گئی، مکی صورت پہلی صورت بھی لائی گئی اور مدنی صورت آخری صورت بھی لائی گئی. اشارہ کیا کہ قرآن کریم آج شروع بھی ہو رہا ہے اور قرآن کریم آج پورا بھی ہو رہا ہے، اسی ترتیب سے ختم بھی کیا جاتا ہے. قل اعوذ برب الناس پڑھ دیتے ہیں 19 رکعت میں، اور پھر 20 رکعت میں پڑھتے ہیں الف لام میم سے الحمدللہ الحمدللہ الف لام میم راحلن مرتحلن. تلاوت کے آداب میں سے یہ لکھا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت ہو راحلن مرتحلن، یعنی آج ہی پورا ہو تو اسی مجلس میں شروع بھی ہو جائے دوبارہ. اور گویا ہم بسمان حال اللہ کی جناب میں یہ پیش کر رہے ہیں کہ اللہ ہم اس تیرے قرآن سے کبھی سیر نہیں ہوتے، ہم اس کو پورا بھی کر رہے ہیں اور آج پھر دوسری تلاوت کا بھی آغاز کر رہے ہیں. اور اس طرف ہم اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ جیسے ہم یہ قرآن شریف ہمارا پورا ہوا، یہ جو ہم نے شروع کر دیا اللہ اس کو بھی پورا کیجو، اور کبھی کسی مجلس میں ختم نہ کرو کہ اس کے بعد میں اسی ترتیب کو قائم نہ رکھو. تو اول بھی اور آخر بھی تلاوت کے اعتبار سے
اب قرآن کریم کا اول اور آخر دیکھیں کتنا مربوط ہے، یعنی کتنے بڑے حکیم کا کلام ہے یہ کہ جس نے اول و آخر کو کتنا مربوط کیا ہے. دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا مقالہ نگار، انشا پرداد، بڑے سے بڑا خطیب، بڑے سے بڑا مقرر، مصنف ڈھونڈ کے لاؤ اور اس نے 23 سال میں نہیں 20 سال میں کوئی کتاب تصنیف کی ہو اور اس کے اول و آخر میں آپ ربط ڈھونڈیں تو نہیں ملے گا. دنیا ربط موجود ہے کیونکہ یہ تو کوئی انسانی بشر کا کلام تو نہیں ہے، تو اللہ کا کلام ہے. اول میں آپ اللہ نے نازل فرمایا اقرا کے معنی بہت مضبوط اور موٹے سے یہ ہیں کہ انسانوں، بنی نوع انسان، آدم کی اولاد، آدم کے کنبوں، آدم کی اولاد کے انسانوں، تم کو اپنی زندگی کا آغاز تعلیم سے کرنا چاہیے. تعلیم حاصل کرو، اقرا کے معنی یہی، تعلیم حاصل کرو. بچپن میں تعلیم کا حکم دیا گیا، بچپن ہے اسلام کا، تعلیم کا حکم دیا. بڈھوں کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے، ان کی شایا نشان، جوانوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، مستورات کو. کون سی تعلیم؟ اقرا کا مفعول بالکل حذف کر دیا، وہ تعلیم جس کی تمہیں دنیا اور آخرت میں ضرورت پڑتی ہے اس کو حاصل کرو. دنیا میں جس علم کی ضرورت پڑتی ہے، تجارت کا، زراعت کا، اقتصادیات کا، معاشیات کا، سیاسیات کا، حکمرانی کا اور شکر کا، سارا علم حاصل کرو. اور جس کی دین میں تمہیں ضرورت پڑتی ہے آخرت میں، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکات کا، قربانی کا، حلال و حرام کا، احکام کا، سارا علم حاصل کرو. اور ظاہر ہے کہ ایک آدمی تمام علوم دنیا کا بھی ماہر ہو اور تمام علوم دین کا بھی ماہر ہو، یہ ذرا مشکل ہوتا ہے. اس لیے کیا ہوگا، یعنی کچھ لوگ علوم دین کے ماہر بنے، کچھ لوگ علوم دنیا کے ماہر بنے، کچھ علم کے راسخ ایسے ہوں کہ شریعت کے ہر مسئلے کو ازبر محفوظ رکھتے ہوں، اور کچھ دنیا کے ماہر ایسے ہوں کہ ان میں ڈاکٹر ہوں، بڑے سے بڑے ڈاکٹر، اور پروفیسر ہوں، بڑے سے بڑے پروفیسر، اور بڑے سے بڑے انجینئر، اور بڑے سے بڑے بیرسٹر مسلمانوں کی قوم میں ہونے چاہیے. کسی ایک طبقے سے بھی یہ قوم خالی نہیں ہونی چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں امت کو تمام قسم کے علماء دیے تھے، سپہ سالار بھی دیے، عمراء الاجناد بھی دیے، لشکر کے سپاہی بھی دیے، اور قاضی القضات بھی دیے، اور سپریم کورٹ کے جج بھی دیے، اور امیر المومنین بھی دیے، اور فقہا مفتی بھی دیے، اور محدث و مشائخ بھی دیے، اور زہاد اور اتقیہ بھی دیے، اور اولیاء بھی دیے. کون سا طبقہ ایسا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں میں موجود نہیں تھا؟ اگر میں تفصیل میں جاؤں تو پھر آپ کی یہ ساری رات زندہ ہو جائے گی. اور آپ اس میں اور دوسرے مشاغل جو اوپر سے اترتا ہے نا، من و سلوا، اس کا بھی تھوڑا سا کام چلانا ضروری ہوگا. من و سلوا بھی چاہیے، آج بھی کچھ کھائے تبھی تو کچھ کام بھی کرے، اور کھانا ہی بند ہو جائے تو کام ہی کیا کر لے گا وہ، اس لیے اس کا بھی لحاظ رکھیں گے، وہ بھی آپ کو ملے گا. بہرحال ہر قسم کے علماء ہونے چاہیے. تو پہلی آیتوں میں تو اللہ نے ہم کو تعلیم کی طرح متوجہ کیا کہ تم تعلیم میں پیچھے نہ ہو. دنیا کی کسی قوم سے تمہاری قوم علم میں پیچھے نہیں ہونی چاہیے. جب تک مسلمانوں میں یہ علمی ذوق رہا، ساری دنیا سے یہ آگے رہے، اور جب مسلمانوں کا یہ ذوق کمزور پڑ گیا، یہ سب سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. یہ تو اول ہوا. اور آخری سورت جو آئی، اس میں آخری حکم کیا ہے؟ اچھا ہاں، ایک اور بات بتا دوں، علم جو آتا ہے وہ محنت سے تو آتا ہی ہے، مگر وہ آتا ہے اللہ کی نظر سے، اللہ کی اکرمیت سے. اس نے فرمایا اقرا وربک الاکرم، پڑھو، تعلیم حاصل کرو، اور اپنے رب اکرم پہ نظر رکھو. کریم سے بھی کام نہیں چلتا جب تک کہ استاد اکرم نہ ہو، جب تک کہ مربی اکرم نہ ہو، جب تک کہ اللہ کی شان اکرمیت کا استحضار نہ ہو، اس وقت تک کسی لائن کے علم میں بھی کمال و کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. اللہ بہت سب سے بڑا کریم ہے، جبھی تو وہ علم دیتا ہے، ان پڑھوں کو پڑھا دیتا ہے، امی کو رسول بنا دیتا ہے. وہاں اکرم کی صفت لائی گئی. اور پھر آخری آیت، سورت جو نازل ہوئی، زادا نصر اللہ والفتح، اس کی آخری آیت کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابہ. جب زندگی کے تمام مراحل سے گزر کر، علم کو حاصل کر کے، علم دیتے ہوئے، علم کو سیکھتے ہوئے، علم دوسروں کو پہنچاتے ہوئے، دعوت اور دعا کا کام کرتے ہوئے، اور اپنی جوانی اور بچپن اور جوانی اور بڑھاپے سے گزرتے ہوئے، اور مشیخت اور کہولت سے گزرتے ہوئے، تمام منازل سے گزر جاؤ، تب رخت سفر باندھو. یہاں رہنا نہیں ہے، رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا ہے، جانا ضرور پڑے گا. اگر رہنے والے اس میں ہوتے تو انبیاء ہوتے، پھر انبیاء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، لیکن جب ان کو بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہی پڑا تو کون بچے گا؟ اس لیے وہاں کے لیے تیاری کرو. وہ کیا ہے؟ جب تم اپنی زندگی کو کامیاب دیکھ لو. کامیاب کیا ہے؟ ایک عالم کے لیے بہت بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس نے اپنے جیسے علماء پیدا کر دیے ہوں. ایک شیخ کی کامیابی یہ ہے کہ اپنے جیسے مشائخ بنا دیے ہوں. ایک دائی کی کامیابی ہے کہ اس نے اپنے جیسے دائی بنا دیے ہوں. ایک تاجر کی کامیابی یہ ہے کہ ایسی ہے کہ وہ اپنے جیسے تاجر بنا کر جائے. ایک ڈاکٹر کی کامیابی یہ نہیں کہ بیمار اچھے ہو گئے اس کے دوا علاج سے. نہیں, ڈاکٹروں کو جنم دے کے جائے, ڈاکٹر بنا کے جائے, اس کی زندگی کامیاب ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی یہ تھی کہ مکہ فتح ہو گیا اور حضرات صحابہ پیدا ہو گئے, صدیقین اور شہداء پیدا ہو گئے, اولیاء اور صلحاء پیدا ہو گئے, اصفیاء اور فقہاء بن گئے, محدث و مشائخ بن گئے, اور زہاد و عباد بن گئے, اور امراء المومنین بن گئے, اور امراء الاجناد بن گئے. تو جو امت کا کام چلانے والے لوگ تھے اس کے اندر ہر طبقے کے لوگ بنا دیے. آپ اپنی زندگی کو کامیاب دیکھ رہے ہیں. فرمایا بس زندگی کے مراحل سے ٹھیک گزر گئے ہو, اب آخرت کی تیاری کرو. یوں تو نماز روزہ زندگی بھر کرتے رہے ہو مگر آخر میں تسبیح و تقدیس میں اپنا زیادہ وقت لگاؤ اور توبہ استغفار میں لگاؤ. اس لیے کہ کوئی کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو, فروغات اس سے بھی ہوتی ہیں, خطائیں اس سے بھی ہوتی ہیں, چونکہ اس سے بھی ہوتی ہیں, دلتیں ہوتی ہیں, لغزشیں ہوتی ہیں, کبھی بھول چوک بھی ہوتی ہے, کبھی تقاضے بشریت سے کمزوری سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں. بہت زیادہ اپنے آپ کو پاک صاف بھی نہ سمجھو. لا تزکوا انفسکم, اپنے آپ کو زیادہ تزکیہ نہ کرو, یعنی میاں مٹھو نہ بنو, اپنے ہی منہ میاں مٹھو نہ بنو, بلکہ یوں سمجھو کہ میں قصوروار بہت ہوں, بہت غلطیاں ہوئی ہیں. اور وہی اعلان کرو جو آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہ ما عبدنا کا حق کا عبادتی و ما عرفنا کا حق کا معرفتی, نہ تیری عبادت کا حق ادا کر سکے نہ تیری معرفت کا حق ادا کر سکے. ہم تو بہت کمزور ہیں اللہ. کامیابی اگر کسی موقع پر محاذ پر نہیں ہوتی تو اپنی ہی بے تدبیری کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں. طائف کا قلعہ نہیں فتح ہو رہا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ نہیں کہا کہ صاحب فلاں کی غلطی سے ایسا ہوا اور فلاں کی جیسے ہم لوگ کہتے ہیں. وہاں کیا ہوا؟ اللہم انی اشکو الیک ضعفی وقلت حیلتی, اللہ اس قلعے کے فتح کرنے میں جو دور دیر لگی ہے تیرے کرم کی وجہ سے نہیں, تیرا تو کرم برابر جاری ہے, مگر ہم ہی تدبیر صحیح نہ کر سکے, ہم ہی تدبیر نہ کر سکے, ہم ہی طاقت صحیح استعمال نہ کر سکے. اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں. تو جب آدمی اپنی کمزوری کو مستحضر رکھے گا تو تسبیح و تقدیس میں لگے گا اور پھر توبہ و استغفار میں لگے گا. اور وہاں اللہ نے اپنی صفت بیان کی تواب ہونے کی, کہ میرے تواب ہونے کو پیش نظر رکھو. اگر ہزاروں کو بھی قتل کر کے آئے ہو, ہزاروں گناہوں کا بھی شکار ہو کے آئے ہو, مگر اگر تمہاری طبیعت میں ندامت اور ذہن میں انابت پیدا ہوگی اور تم میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ گے تو میں تب بھی معاف کر دوں گا, میں تواب ہوں. تو بتائیے اس اللہ کے سامنے جس کے توابیت کے ہاتھ 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں, ہم اپنے ہزاروں گناہوں کو لے کر اس کے سامنے کیوں نہیں کھڑے ہو جاتے؟ ہم اگرچہ بہت گندے اور ناپاک ہیں, لیکن کیا ہمارے گندے اور ناپاک ہونے کی وجہ سے اللہ کے سمندر ناپاک ہو جائیں گے؟ اللہ کے سمندر تو پاک ہی رہتے ہیں, چاہے اس میں بمبئی کے سارے گندے نالے اسی میں ڈال دو تب بھی تو سمندر ناپاک ہونے والا نہیں ہے. ساری دنیا کا غلاظت, ساری دنیا کا کوڑا کباڑ, ساری دنیا کا گندا پیخانہ اور پیشاب سب سمندروں کے تہ میں جا رہا ہے, کہیں دربن سے, کہیں جدے سے, کہیں بمبئی سے, اور کہیں آپ کے امریکہ سے, کہیں لندن یورپ سے. ساری دنیا کی گندگی بہ بہا کر چھوٹے بڑے نالوں کالوں میں ہوئی جاتی ہے, مگر سمندر چو کا تو الماء طہور لا ینجسہ شیء, اسے تو کوئی چیز ناپاک ہی نہیں کر سکتی. جب دنیا کے یہ مادی سمندر ہماری گندگیوں سے ناپاک نہیں ہوتے تو اللہ کا دریائے رحمت ہمارے گناہوں سے کیسے گندا ہو جائے گا؟ وہ تو ضرور ہم کو معاف کر دے گا. اور اس نے معاف کرنے کے لیے بہانے رکھے ہیں, ارے تو ہاتھ تو اٹھا کے دیکھ میں معاف کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں, تو شب قدر کی قدر کر کے تو دیکھ میں معاف کرتا ہوں, تو وقت اجابت میں اٹھ کے کھڑا تو ہو میں معاف کرتا ہوں, اور تو ذرا سا ایک آنسو آنکھ سے بہا کے تو دیکھ میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں, ذرا سی تو ادھر سے توجہ کر اور میرا کرم ادھر سے آتا ہے, میں تواب ہوں. تو اللہ نے اپنے تواب ہونے کا ذکر کیا. تو اول صورت میں تعلیم کا حکم دیا اور آخر صورت میں توبہ استغفار کا حکم دیا. اور یہی مومن کی زندگی ہونی چاہیے کہ بچپن میں علم حاصل کرے, جوانی میں اس کی نشر اشاعت کرے, اور بڑھاپے تک اس کو لے کے چلے, اور جب یہ دیکھے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہوں, اب وہ تسبیح اللہ کی لے کے بیٹھے اور گوشے تنہائی اختیار کرے اور پھر اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائے, تاکہ جب یہاں سے جائے تو سرخرو جائے. یہ ہم کو تعلیم آج ہی کی نماز میں دے دی گئی ہے اور تعلیم تو سارے دین کی دے دی گئی ہے. میرا تو اپنا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن شریف کو کہیں سے بھی پڑھو وہیں سے دین کی جامعیت ابلتی ہوئی اچھلتی ہوئی نظر آتی ہے. ہاں اس میں مجھے کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا. اور آج تو بہت ساری صورتیں پڑھی گئی ہیں, قرآن کریم کے مفصلات پڑھے گئے ہیں, اس میں کوئی مضمون ایسا نہیں ہے جو چھوڑ دیا گیا ہو. یعنی گویا قرآن کریم کی مختصر صورتوں میں سارا قرآن پھر دوہرا دیا گیا ہے, پھر دوہرا دیا گیا. توحید خالص کا درس, قیامت کا تذکرہ, جنت اور دوزخ کی تفصیلات اور کوثر کا بیان, اور اس میں پیغمبر کا بیان, نبوت کا بیان, رسالت کا بیان, قیامت کا بیان, زلزلوں کا بیان, اور ساری حقیقتوں کو اس میں آشکارا کیا گیا ہے. اگر تھوڑا سا علم قرآن کریم کا ہو اور اس کا تھوڑا سا بھی ذوق ہو تو آدمی قرآن شریف پڑھتا جائے, سنتا جائے اور ساری دنیا کی سیر کرتا جائے. اگر قرآن کریم کی سیر کا ذوق مل جائے تو پھر ٹیلی ویژن دیکھنا چھوڑ دیں گے لوگ. کیوں؟ وہاں تو زیادہ زیادہ سمندر دیکھیں گے, زیادہ زیادہ ہندوستان, یہاں ہندوستان کو دیکھ لیں گے, کوئی لڑائی ہو رہی ہو اس کو دیکھ لیں گے, یا دنگی پنگی تصویریں سامنے آ جائیں گی. لیکن اگر قرآن کریم آپ کے سامنے ہے اور قرآن کریم کا ذوق ہے تو آپ کے سامنے جنت ہے, آپ کے سامنے در جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں, اور جنت کے حور و غلمان ہیں, اور جنت کی چاروں نہریں ہیں, اور نہر کوثر ہے, اور انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کے نقشے ہیں. آدم کا زندگی عالم کا آدم کا سارا قصہ موجود ہے, اور نوح علیہ السلام کا طوفان اپنی آنکھوں سے دیکھو گے, اور قیامت کے ہولناک مناظر اپنی آنکھوں کے سامنے آئیں گے. تو اگر ساری دنیا کی اور آخرت کی اور جنت کی اور دوزخ کی اور اللہ کی اور اس کی ذات و صفات کی سیر کرنی ہے تو قرآن شریف میں کرو, تو قرآن شریف میں سب ہو جاتا ہے. اس لیے جو لوگ قرآن شریف کا ذوق رکھتے ہیں انہیں تو یہ سب چیزیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو بچوں کا کھیل ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے, یہ کچھ ہے. بتائیے ان میں کوئی آدم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ سکے گا؟ اگر گھڑے گا بھی کوئی تو جھوٹ سچ گھڑے گا. اور قرآن کریم میں آدم قصہ صحیح, نوح علیہ السلام کے طوفان کی کوئی بات لا سکے گا؟ اور حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں ولادت کا قصہ کوئی سنا سکے گا؟ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زہد اور تقویٰ کوئی بیان کر سکے گا؟ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طور پر باتیں کوئی سنا سکے گا آپ کو؟ اور آقا انعامدار محمد رسول اللہ کی غار حرا سے لے کر غار ثور تک, اور غار ثور سے لے کر مدینے تک, اور جنت البقیع سے لے کر جنت المالا سے لے کر جنت البقیع تک, اور مکے سے لے کے مدینے تک, اور جہالت سے لے کے علم تک, سارے نقشے قرآن حکیم میں بیان کیے گئے ہیں تفصیل سے. جس کے سامنے اتنا بڑا ٹیلی ویژن لگا ہوا ہوگا وہ کیا ان چھوٹے چھوٹے بچکانوں ٹیلی ویژنوں کو دیکھنے کے لیے جائے گا؟ اس لیے ہمیں تو بڑا بوجھ ہوتا ہے جب لوگ مسلمان اور وہاں ان چھوٹے چھوٹے ٹفلانا اور بچکانا باتوں میں لوگ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور اس میں وقت اپنا نہیں لگاتے ہیں. تو آج کی ان صورتوں میں ہم کو قرآن کریم کی سارا نقشہ پورے قرآن کا ہم کو بتایا گیا, اول و آخر قرآن کریم کا پڑھا گیا, اور پھر آخر میں جو آپ کے سامنے تلاوت ہوئی تو وہ وتر پڑھے گئے. جو میں نے وتروں کے پڑھنے کے لیے گزارش کی تھی اس کی ایک وجہ خاص ذہن میں یہ تھی کہ لوگ دیر تک بیٹھیں گے تو بعد ہے وضو سے معذوری لوگوں کو ہو جاتی ہے. وتر کی نماز کے لیے باقاعدہ پھر اہتمام کر کے بیٹھیں گے تو بہت سے لوگوں کو وضو کرنا پڑے گا, اور انہیں ندامت اور شرمندگی ہوگی کہ لوگ ہماری طرف نظریں اٹھا کے گھور کے دیکھیں گے کہ ارے وضو مسجد میں بیٹھ کے بھی ناراض رہ سکا ان کا. تو گویا پردہ پوشی اس کی ضروری ہے, مسلمان کی پردہ پوشی بھی شریعت کا دین کا بہت بڑا کام ہے. ہمیں تو اس کا بتایا گیا, حکم دیا گیا کہ اگر ہمارا بالفرض نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو اپنی رسوائی سے بچنے, عزت نفس بھی ضروری ہے, اپنی رسوائی سے بچنے کے لیے کیا بہترین تدبیر بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ناک پکڑ کے نکل جاؤ وضو کرنے کے لیے, وضو خانے میں جانے کے لیے. تو لوگ یہ سمجھیں گے نقصیر آ گئی ہے, اور نقصیر کا آ جانا یہ عیب نہیں سمجھا جاتا, اور اس پر لوگ نہیں ہنستے ہیں. اور اگر ریا وغیرہ کا خروج ہو جائے تو اس پر لوگ ہنستے ہیں اور اس کو بری نظروں سے دیکھتے ہیں. تو اگر ریا کے خروج سے بھی وضو ٹوٹا ہے تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ظاہر نہ کرو کہ ہمارا وضو کس طرح روٹا, ناک پکڑ کے نکل جاؤ, دیکھنے والے یوں سمجھیں گے مولانا کو نقصی جا گئی. تو وہاں بھی ہماری عزت نفس کی حفاظت کی نہیں. اللہ جس پیغمبر نے ہمیں ہر مرحلے میں با عزت رکھنے کی کوشش فرمائی اور کسی مرحلے میں بھی ہم کو ذلیل نہیں کیا, گناہ کر کے بھی آئے تو عزت دی اور برا کر کے بھی آئے تو ہماری پردہ پوشی فرمائی, اور فرمایا من ستر مسلما ستره اللہ یوم القیامہ, جو مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے روز اس کے عیبوں کو پردہ پوشی کرے گا. اور کون شخص ہے جو اپنے عیبوں کو پردہ پوشی سے ڈھکنا نہ چاہے؟ اس لیے اگر ہم یوں چاہیں کہ اللہ کے یہاں سرخرو رہیں اور وہاں ہمارے عیب تشتت بام نہ ہو اور دنیا کے سامنے اولین اور آخرین کے سامنے نہ آئے تو ہمارے علم میں اگر کسی مسلمان کا عیب آ جائے تو اس کو بھی ہم پردے کے نیچے رکھیں، وہ ہمارے ہزاروں عیب پردے کے نیچے چلے جائیں گے. اللہ کے علم میں آ جائیں تو تو ہے ہی اللہ کے علم میں، تو اللہ کے علم سے تو کوئی چیز باہر ہی نہیں جا سکتی. کوشش تو کرتے ہیں کہ اللہ کے علم میں آئے، لیکن وہاں تو اللہ کا علم تو غیب کا محیط ہے ہر جدی اور کلی کو، اس کے علم سے تو باہر نہیں جا سکتے. تو یہ قرآن کریم کا انداز آج آپ کے سامنے آیا، یہ بڑا عجیب ہے. سادات کی مجلس ہے، لیلۃ القدر سید اللیالی ہے، رمضان کا مہینہ آخر چل رہا ہے، اب تین عشروں میں یہ آخری عشرہ جو ہوتا ہے تینوں عشروں کا سردار ہوتا ہے، رمضان مہینوں کا سردار ہوتا ہے، قرآن تمام کتابوں کا سردار ہوتا ہے، اور یہ آخری صورتیں جو ہیں یہ مفصلات، یہ پورے قرآن کا سردار ہیں. اور اول و آخر دونوں جمع کر دیے گا تو اول بھی سردار ہوتا ہے اور آخر بھی سردار ہوتا ہے، اس لیے میں نے اس مجمع کا عنوان رکھا تھا. یہ آج سادات کا اجتماع ہے، بہت سارے سید اکٹھے ہیں، بہت سارے آقا اکٹھے ہیں، اور اب جب قرآن شریف کی مجلس میں پورا ہو تو اس وقت دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، قبول ہوتی ہیں، دعاؤں کی قبولیت. تو لیلۃ القدر کی وجہ سے دعائیں قبول ہوں گی، ایک قرآن شریف پورا ہوا تو اس کی وجہ سے دعائیں قبول ہوں گی. مگر خدا کے واسطے یہ نہ سمجھ لیو کہ تراویاں بھی بس پوری ہو گئی ہیں، بس تین دن باقی نہیں رہے. نہیں، انہیں پڑھتے رہیو. تراویاں ابھی پوری نہیں ہوئی، تراویاں تو 27 کے بعد 28 کو بھی ہوتی ہے، 29 کو، دو دن تو یقیناً ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی مقدر کچھ کسی کا بھلا ہو تو وہاں 30 کی بھی ہو جاتی ہیں، اور اگر 29 کی ہو تو اللہ کے یہاں پھر کمی نہیں لکھی جاتی، 29 کو بھی اللہ 30 کا حساب دیتے ہیں. وہاں 29 کا حساب نہیں چلتا، 30 کا چلتا ہے عید میں اور بقرعید میں. دو مہینے اگر 29 کے بھی ہوں تو اللہ کے فضل و کرم سے وہاں 30 دن لکھے جاتے ہیں، اور 30 دن کا ثواب ہوتا ہے. اس لیے کل کے دن مسجد میں آ کر تراویح پڑھنی چاہیے. اچھا، اور ایک بات بتا دوں، یہ تراویح جو ہیں جتنی نفلی نمازیں ہیں ان تمام نفلی نمازوں کی یہ تراویح سردار ہیں. اشراق ہے، چاشت ہے، وبین ہے، تاجد ہے، دیکھ لو دلیل ہے اس کی. دلیل یہ ہے کہ اگر اس میں شان سیادت نہ ہوتی تو پھر شان اجتماعی بھی اس میں نہ آتی. اجتماعی ساتھ اجتماع، نفلیں تو جماعت سے نہیں پڑھے جاتے نا، لیکن یہاں جماعت سے تراویح پڑھی جاتی ہیں. تو اس کے معنی یہ ہے کہ فرائض کے بعد جتنے تطوعات اور نوافل اور سنن ہوتے ہیں ان سب کی سردار نماز جو ہے یہ تراویح ہے. اس لیے اس کو جماعت مشروع کی گئی، اور فرض سے فرق کیا گیا تاکہ فرض کے ساتھ مشتبہ نہ ہو جائے. وہ یہ کہ اس کے لیے اقامت نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے اذان نہیں ہوتی ہے، عشاء کی نماز کے تابع رکھا اس کو. تو باوجود اس کے کہ اس میں اجتماعی شان پیدا کر دی، مگر فرض سے پھر بھی اس کو ہلکا رکھا ہے. اور چونکہ تراویح سنت ہونے کے باوجود جماعت سے پڑھی جاتی ہے تو وتر تو واجب ہوتا ہے. یہ مناسب نہیں ہے کہ سنتوں کو تو فوقیت مل جائے اور واجبات اس سے کم درجے کے رہ جائیں. اس لیے وتر کی نماز کو بھی اللہ نے جماعت سے پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ رمضان شریف میں چکے یہ سنتیں جماعت سے ہوتی ہیں تو واجب بھی جماعت سے ہونا چاہیے. یہ علامت ہے اس بات کی کہ واقعتاً اس مہینے میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور اس کو ہم محسوس کرتے ہیں کہ دیکھو ہماری سنتیں جو نفلوں کے درجے میں تھی ان کو اللہ نے جماعت سے پڑھنے کا حکم دیا، تو واقعی ان کی حیثیت فرضوں کے برابر ہو گئی. اس مہینے میں فرض یہ سنت سنتیں فرضوں کے، اور پھر اور فرض جو ہوتے ہیں وہ 70-70 فرضوں کے برابر ہو جاتے ہیں. نماز ہی نہیں بلکہ زکات اور صدقات اور خیرات، جو اس رمضان کے مہینے میں زکات دے دیتا ہے تو اس کی زکات بھی 70 گنا کر کے لکھی جاتی ہے، اور اگر کوئی فطرہ دیتا ہے تو فطرے کا ثواب بھی 70 گنا اس کو ملتا ہے. عطیات اور اللہ صدقے دیتا ہے تو ان کو بھی 70 گنا ثواب ملتا ہے. تو یہ مہینہ برکتوں کا، رحمتوں کا، مغفرتوں کا مہینہ ہے. آج کی رات ہماری دعاؤں کی رات ہے. توفیق اللہ دے تو اور بھی تھوڑی بہت عبادت محنت اس میں کر لی جائے، تلاوت ذکر وغیرہ سے اپنی رات کو خوبصورت بنایا جائے، اپنی زندگی کو سنوارا جائے، توبہ استغفار میں لگا جائے، اور قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا جائے. قاری صاحب نے، مولانا نے پورے رمضان قرآن سے سنایا اور الحمدللہ ٹھیک سنایا، اور ہر حرف کی اس میں رعایت بھی ہوئی. پھر بھی بہرحال پڑھنے والوں سے ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں. اللہ کے یہاں تو جیسا ان کے شایع نشان ہونا چاہیے ویسا ہم کچھ کام نہیں کر سکتے، اس لیے بہرحال اس پر بھی ہم کو اللہ سے معافی مانگنی ہے کہ اللہ اگر کسی حرف میں آگے پیچھے کچھ ہو گیا ہو اور کوئی صفت کوئی مخرج ہم سے چھوٹ گیا ہو تو اس کو معاف کر دینا. اللہ کا دریائے رحمت معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اب یہ مجلس ختم قرآن کی، ختم قرآن کریم کی تکمیل کی ہے. اس میں دعاؤں کے مستجاب ہونے کے وعدے ہیں، جیسے لیلۃ القدر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جیسے جمعے کے دن میں ایک گھڑی آتی ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسے عرفات کے میدان میں مزدلفے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسے بارش ہونے لگی، ہاں تو ماشاء اللہ بارشوں کی تو دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، اس لیے کہ جہاں مسجد سے قدم باہر رکھا اور وہیں بوندیں لگنا شروع ہوئی، اور جب بارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر لگتی تھی، ہم تو اس سے خیر یہاں تو لوگ عادی ہو گئے، یہاں بھی نہیں بھاگتے دیکھے، لیکن ہمارے یہاں تو اگر بارش کی دعائیں بھی لوگ مانگ رہے ہوں اور پھر بارش آنے لگے تو لوگ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، چاند چپروں کے نیچے گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ بارش تو اللہ کی رحمت آتی ہے، اور نبی کریم کی عادت اور سنت یہ تھی کہ جب بارش کے قطرے گرتے تو ان کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے وغیرہ سے ملتے اور یوں فرماتے، ھذا قریب العہد من ربی، یہ میرے رب کے پاس سے آ رہی ہے، اوپر سے آ رہی ہے، یعنی نسبت کا کتنا استحضار تھا، اوپر سے آنے والی چیز کو کیا فرماتے، ھذا قریب العہد من ربی، یہ میرے رب کے پاس سے آ رہی ہے، اس لیے اس کو چومتے تھے، چاٹتے تھے، اس کو جسم سے چہرے سے لگاتے تھے، ہم اس سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب بارش ہوتی ہے تو اس وقت بھی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، تو یہاں انگلینڈ والوں کی دعائیں تو اور سب لوگوں سے زیادہ قبول ہوتی ہیں، اس لیے کہ یہاں تو بارش تو تقریباً روز ہی ہوتی ہے، جب بارش میں نکلو چلی دعا مانگ لو، ہو گئی قبول بس، تو یہاں دعاؤں کی مقبولیت کے بہت سارے اللہ نے اسباب بنا رکھے ہیں، اور ان میں سے آج ہی لیلۃ القدر کا موقع اللہ نے دیا، قرآن شریف کے پورا کرنے کا موقع دیا، ہم یہاں اکٹھے ہوئے، جتنا مجمع مسلمانوں کا زیادہ ہوتا ہے اس مجمع کی زیادتی بھی ہماری دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن جاتی ہے، اس لیے کہ بڑے مجمع میں مقبولان الہی زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں، تین آدمیوں کا بھی مجمع مسلمانوں کا ایسا نہیں ہوتا کہ ان تین میں ایک کوئی مقبول الہی نہ ہو، یہ امت ایسی امت ہے، کیا کیا بتائیں اس امت کے متعلق آپ کو، یہ کتنی پاکیزہ اور مقدس امت ہے، اور اللہ کے نزدیک اس کو کتنی پیاری امت قرار دیا گیا ہے، اور پیغمبر نے اس امت پر کتنی محنتیں کی ہیں، اور کیا کچھ دیکھے گئے ہیں، کتنا بڑا ذخیرہ اس کے پاس موجود ہے، اس کا ایمان ناممکن ہے کہ اس کو کوئی چھین سکے، غیر متزلزل ایمان اس امت کو بخشا گیا ہے، پیغمبر کی محبت بے تحاشا اس کو دی گئی ہے، اور دین کے ساتھ وابستگی اس کو بے تکلف دی گئی ہے، تو یہ آج بہرحال اجتماع کثیر ہے مسلمانوں کا، اور اس اجتماع کثیر میں یوں تو ہر بندہ ہی مسلمان ولی ہوتا ہے، لیکن خاص مقبولان الہی بھی اس مجمع میں ضرور ہوں گے، جن کو ہم نہیں پہچان سکتے، ہم ان کو عام آدمی سمجھتے ہیں، ظاہر شکل شواہد کے ادوار سے ہم پکا مسلمان بھی نہیں سمجھتے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ خدا جانے کون سے مقام پر ہوں گے، تو یہ بہت ساری صورتیں دعاؤں کے مستجاب ہونے کی آج جمع ہیں، اب ہم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں، اللہ سبحانہ وتعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الظلم إلا أنت، فاغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أي الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اپنی اس مستجاب گھڑیوں میں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بیماروں کو شفائیں دے، ہمارے قرض داروں کو قرضوں سے نجات دے، ہمارے باپ داداؤں کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ و مشائخ کی مغفرت فرما، سارے عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس و مکاتب کی حفاظت فرما، اور تمام اسلامی تنظیمات کی حفاظت فرما، اور جہاں کہیں بھی تیرے نام پر اللہ دین کا کام جماعتی شکل میں، اجتماعی شکل میں یا انفرادی شکل میں ہو رہا ہے، اے اللہ اس کو وسیع سے وسیع تر فرما دے، اے اللہ قرآن کریم کا عشق ہم کو عطا فرما، اور اس پر اس کی محبت عطا فرما، اور اس پہ عمل عطا فرما، اور اس کی اتباع و اقتداء نصیب فرما، اور قرآن کریم اے اللہ ہماری زندگیوں میں اس طرح بھر دے جیسے تو نے پھول کی پتیوں میں خوشبو کو بھر دیا ہے، اے اللہ ہمارے ہاتھوں میں قرآن کریم کا عدل نمایاں ہو، ہماری زبانوں پر قرآن کریم کی سچائی گویا ہو، ہمارے دماغوں میں قرآن کریم کی فکریں موجود ہوں، ہمارے چال چلن میں قرآن کریم کے نقشے ہوں، ہمارے گھروں میں، ہماری معاشرت میں، ہمارے آداب میں، ہماری معاملات میں، ہماری سیاست میں، اے اللہ ہماری زندگی کے ہر لمحے میں اے اللہ تیرے قرآن کی نورانیت ہو، سچائی ہو، صداقتیں ہوں، اے اللہ قرآن کریم کے عدل و انصاف سے اس روئے زمین کو بھر دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے زمین و آسمان میں فساد برپا ہے، بحر و بر میں تباہیاں آ رہی ہیں، اے اللہ ہمارے گناہ بے شمار ہیں، بے حد و حساب ہیں، مگر تیری رحمت بے پایا
اور تیری مغفرت بے کراں، اے اللہ جس کے کچھ کنارے نہیں ہیں، اے اللہ اس مغفرت بے کراں سے ہمارے انگنت گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ اس رمضان کے روزوں کی برکتوں سے اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اس رمضان کے مہینے کے اے اللہ عشر اول کی رحمتوں سے، عشر ثانی کی مغفرتوں سے، اور عشر ثالث کی آزادیوں کی جہنم کی آزادیوں کی برکتوں سے اے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کو دیندار بنا، اے اللہ امت میں سنتوں کا نقشہ پیدا فرما، اے اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں میں سنتیں عطا فرما، سنتوں کی روشنی عطا فرما، سنتوں کے اجالے عطا فرما، اے اللہ ظاہر و باطن کو ہمارے اے اللہ منور فرما، روشن فرما، ہمارے گوشت پوش میں اللہ اپنا نور عطا فرما، ہمارے قلب و جگر میں نورانیت عطا فرما، ہمارے دماغوں کی فکروں کو نورانی بنا، ہمارے عقلوں کے ادراکات کو نورانی بنا، اے اللہ ہمارے علم کو مقدرات سے مجلہ فرما، اے اللہ ہمارے اعمال کے اندر جو کوتاہیاں ان کو دور فرما، تیرے قرآن کریم کو جو پڑھا اور سنا گیا ہے اے اللہ اس کو قبول فرما، اس میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی، سننے میں ہم سے غفلتیں ہوئی، پڑھنے میں ہم سے کمزوریاں رہی، اے اللہ ان سب کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما اور درگزر فرما، اے اللہ اس کو قبول فرما، اے اللہ ہم کو جس طرح تو نے اس رمضان میں توفیقات عطا فرمائی ہے دین کی باتیں سننے کی، دین کی باتیں سنانے کی، قرآن کریم کو پورا کرنے کی، نمازوں کی، تراویوں کی، اور شب بیداری کی، اور دن کے روزوں کی، اللہ تو نے ہم کو توفیق عطا فرمائی، یہ توفیقات ہم کو آئندہ بھی عطا فرما، اے اللہ رمضان کے بعد والے زمانے میں بھی ہم کو تقویٰ و پرہیزگاری عطا فرما، مسلمانوں کے اندر اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرما، ساری دنیا انسانیت میں اللہ اسلام کی عظمت کو عام فرما دے، اے اللہ اسلام کے، اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کالا فرما، جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کو کہا ہے ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو صالح اور اچھی اور نیک کردار والی اولاد عطا فرما، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جو اپنی گھر کی الجھنوں میں پریشان ہے اللہ ان کی گھریلو الجھنوں کو دور فرما، اے اللہ جو میاں بیویوں میں آپس میں چپکلشے ہیں ان کو دور فرما، اور اولاد میں اور ماں باپ میں جو جھگڑے ہیں اللہ ان کو ختم فرما، اور طبقات میں اور گروہوں میں جو اللہ تصادم ہو رہے ہیں ان کو ختم فرما، ساری امت مسلمہ کو اے اللہ اپنے کلمے پہ جمع فرما، اے اللہ حب رسول پہ جمع فرما، اتباع سنت پر جمع فرما، اے اللہ ہم کو تعلیم کی دولت بھی عطا فرما اور تسبیح و تقدیس کی عظمتیں بھی عطا فرما، اے اللہ ہمارے بچپن کو بھی کامیاب بنا، ہماری جوانیوں کو بھی کامیاب بنا، اے اللہ ہمارے بڑھاپوں کو بھی کامیاب بنا، اور اے اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ملک میں جو شور و فتن کھڑے ہو رہے ہیں اللہ ان سے ہم کو محفوظ فرما، ہم کو باعزت باعظم زندگی عطا فرما، اے اللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم کو چلنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما، اور جو تیرے نبی نے ہمارے واسطے مانگا ہے وہ سب کچھ ہم کو عطا فرما، اور جو ہم مانگنا بھول گئے ہیں وہ بھی ہم کو عطا فرما، اور جن چیزوں سے تیرے نبی نے پناہیں مانگی ہیں ان چیزوں سے ہم کو پناہ نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں تو ہم کو اتباع سنت کے ساتھ اسلامی زندگی دی دو، اور جب ہمارا وقت آخر ہو تو اے اللہ ہم کو کلمے کے ساتھ ایمانی موت دی دو، ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.